سے ہے دور حد ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور حیات من الزلہ حیات من الزلہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدخل القائلون ولا یحصی نقما اولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق صلوات اعتماد سے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین بالخصوص حاجی شیخ سرور علی منگلہ حاجی شیخ منظور علی منگلہ بیگم و حاجی شیخ رحمت علی منگلہ فاطمہ رضا منگلہ رحم اللہ منقر علی فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوات يا سورة مباركة فصلت کی 55ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ اپنے اس کلام میں اپنا تعارف اور اپنی معرفت کا ذریعہ بیان کر رہا ہے یہ تو طے ہے کہ اللہ بغیر ذریعے کے پہچانا نہیں جا سکتا اللہ بغیر واسطے کے پہچانا نہیں جا سکتا اللہ کی معرفت ممکن ہی تب ہے کہ جب ان کی معرفت ہو جائے جو اللہ کو جانتے ہیں لہذا پہلے ہمیں ان سے مانوس کیا اللہ نے کہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں 40 سال تک تو اسی سے مانوس کیا جو اللہ کو خوب جانتا ہے کبھی اس کی صداقت کے عنوان سے کبھی اس کی امانت کے عنوان سے پہلے اس نے خود کو امین منوایا پہلے اس نے خود کو صادق منوایا
جب سارے معاشرے نے اسے صادق اور امین مان لیا تب اس نے کہا کہ کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے. سلوان بڑے محمد محتمیم اور منتظم مجلس کے جن کے خانوادے کی مجلس ترحیم ہے ان کی خواہش تھی کہ عقیدہ توحید پر گفتگو ہو.
ماشاءاللہ
لہذا میں نے آپ کے سامنے آیت لی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ترجمہ سن لیجئے پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بہت جلد ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور ان کے 6 فٹ کے بدن میں ہم دکھائیں گے کہ اللہ ہے. ساری کائنات میں دکھائیں گے کہ اللہ ہے اور اس 6 فٹ کے انسان کے اندر دکھائیں گے کہ اللہ ہے. سنوریہم انہیں ہم دکھائیں گے آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. تو کیا ہوگا جب ساری کائنات میں اللہ کی آیتیں نظر آ جائیں گی اور انسان کے وجود میں اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. پھر ان پر روشن ہو جائے گا کہ وہ حق ہے, وہ ہے, اس کا وجود ہے. عزیزہ نگرامی, میں نے ترجمے سے پہلے ایک جملہ کہہ دیا, اسے تکرار کروں گا کہ یہ تو طے ہے کہ وہ کمال مطلق اور ہم نقص محض رکھنے والی ذات, وہ کمال مطلق اور ہم نقائص کا مجموعہ. کمال مطلق تک نقائص رکھنے والا پہنچ نہیں سکتا, اس کی رسائی نہیں ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے پروں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس اڑان تک اڑ سکے, اس میں دم نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. ادھر خلق اس لیے کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کیا کہ وہ عبادت کریں, اور عبادت بقدر معرفت ہوا کرتی ہے. یہی 2 رکعت نماز نبی مکرم بھی پڑھتے تھے, یہ 2 رکعت آپ نے ابھی آپ نے بھی پڑھی ہے, تو کیا دونوں کی 2 رکعت نماز برابر ہے؟ سورت نماز کی ظاہری طور پر ایک نظر آ رہی ہے مگر حقیقت دونوں نمازوں کی ایک نہیں ہے. جس کی معرفت جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی اتنی اس کی عبادت بھی بلند ہوتی چلی جائے گی. تو عبادت کے مطابق معرفت, معرفت کے مطابق عبادت. اب یہاں ہمیں خلق تو کیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں مگر عبادت تو تب ہی ہوگی جب معرفت ہوگی, اور ہم معرفت اس کی کیسے حاصل کریں جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی, اور مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور علی کے, اور علی کو کوئی جانتا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میرے. تو جب ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو اب ہمارے لیے لازم تھا کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی ایسی ہستیاں ہوتی, کوئی ایسی ہستیاں ہوں جو ہمیں وہاں تک پہنچائے, اور جن کا تعلق وہاں سے بھی اتنا ہی گہرا ہو جتنا تعلق یہاں سے گہرا ہے, اور جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. ان کا یہاں سے تعلق ہے جسے بشریت کہا جاتا ہے, وہاں سے تعلق ہے جسے روحانیت اور نورانیت کہا جاتا ہے. وہ وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اور وہاں کا پیغام یہاں پہنچاتے ہیں تو اسے رسالت کہا جاتا ہے, اور یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچاتے ہیں تو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. سلام علیہ وسلم. ایک اور بہتر فرمائے نبی نے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یہ سورج اللہ کی نشانی ہے, یہ چاند اللہ کی نشانی ہے. اللہ ہے, کوئی ہے جو نظام کو چلا رہا ہے. یہ وقت پر سورج کا طلوع کرنا اور وقت پر غروب کر جانا, ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مالک کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا. پکا سچا مسلمان ہے. یہ فضائیں, یہ ہوائیں, یہ موسم, یہ پھول پودے, کون سی ایسی اللہ کی نشانی ہے کہ جو ذرا سا غور کرنے پہ اللہ کی طرف راغب نہیں کرتی. بہت جلد ہمیں نے اور پھر اس انسان کے وجود کے اندر, یعنی باہر اگر ہواؤں کا نظام اس نے رکھا ہے تو ہمارے اندر تنفس کا نظام رکھا ہے. باہر اگر چاند اور سورج روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تو ہمارے اندر آنکھیں رکھی ہیں. کتنا ہی سورج چمکتا رہے, اگر یہ سورج نہیں طلوع کرے گا, اگر یہ چاند نہیں نکلے گا تو باہر کا چاند اور باہر کا سورج کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. لہذا باہر کا سورج اپنی جگہ اور ایک چھوٹی سی میری آنکھ, اس کا سورج ہونا, اس کا چاند ہونا اپنی جگہ. وہاں اگر زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا نظام رکھا ہے, میخ بنایا ہے, اوتاد بنایا ہے پہاڑوں کو, تو پھر ہمارے بدن کے اندر اللہ نے ہڈیوں کو قرار دیا ہے جو ہمارے پورے بدن کو مضبوط بنانے اور ٹھہرانے کا ذریعہ ہے. وہاں اگر دریا بہا ہے, سمندر بہا ہے, تو ہمارے وجود میں اللہ نے پانی اور خون کی نہریں بہائی ہیں اور مسلسل شریانوں میں اسی تیز دباؤ اور بہاؤ کے ساتھ روانی ہیں. وہاں اگر فصلوں کا نظام ہے تو ہمارے بدن پر بھی اللہ نے فصلیں قرار دی ہیں. جیسے زمین کہیں بنجر ہوتی ہے اور کہیں زمین زرخیز ہوتی ہے, ایسے ہی ہمارا بدن بھی کہیں زرخیز ہے اور کہیں بنجر ہے, تاکہ تم ساری کائنات کو بھی دیکھتے رہو اور اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہو. مطلب صرف یہ ہے کہ اسی طرح تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو, اور اس معرفت کا ذریعہ اس نے اپنی آیات کو قرار دیا. آیات تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے, اور جسے آیت الکبریٰ کہا جاتا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ نہ ہو. لہذا مصطفیٰ کو جب معراج پر بلایا جاتا ہے تو اس لیے بلایا جاتا ہے, لقد راہ من آیات ربہ الکبریٰ, ہم نے اس لیے بلایا تاکہ اپنی سب سے بڑی آیت اپنے مصطفیٰ کو دکھا دے. اور سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے, انا آیت الکبریٰ. تو جب یہ طے ہو گیا کہ آیات کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے گا, تو پھر جو سب سے بڑی آیت ہے اللہ کی, وہ یا نبی کی ذات ہے, یا سیدہ کی ذات ہے, یا مولا علی کی ذات ہے, ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں. خوب کہا ہے بزرگوں نے کہ ساری آیات ایک طرف اور مولا کائنات کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا, یہ خود ایک آیت ایک طرف. یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم لاکھوں نشانیاں تلاش بھی کر لیں, ان سب کا دم ایک طرف اور مولا کائنات کا طویل سجدہ اس کی بارگاہ میں اللہ کی آیت ایک طرف. اور پھر کیا حسن ہے کہ دنیا کا مزاج یہ کہ ہر چڑھتے کو سلام کرتے ہیں, ہر اترتے سے ناراض ہوتے ہیں, ہر چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے. یہی ہوا کہ کبھی سورج کو اللہ کہا گیا, کبھی چاند کو اللہ کہا گیا کیونکہ چڑھتے ہوئے وجود ہیں یہ, کبھی ستارے کو اللہ کہا گیا, جہاں طاقت توانائی دیکھی اس کو اللہ مان لیا گیا. اچھا, بار بار اللہ ماننے میں غلطی کرنا خود دلیل ہے کہ یہ اللہ ماننا چاہتا ہے, ورنہ تھک ہار کے کہہ دیتا کہ اب ہم مانیں گے ہی نہیں. ایک کو مانا تھا وہ اللہ نہیں نکلا, دوسرے کو مانا وہ اللہ نہیں نکلا, تیسرے کو مانا وہ بھی اللہ نہیں تھا, تو اب تھک ہار کے کہیں اب اللہ مانیں گے ہی نہیں. لیکن یہ بار بار مشق کرنا بتا رہا ہے کہ مزاج میں اللہ کی تلاش ہے, فطرت میں اللہ جوئی ہے, فطرت میں انسان کے اللہ کو ماننا اور جاننا پایا جاتا ہے, تبھی یہ بار بار غلطی کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے ایک اور بہتر کی طرف آ جاتا ہے. اب یہاں جس کو بھی دنیا میں تاریخ بشریت میں اللہ مانا گیا, ان سب کو اللہ نے اس دروازے پہ جھکایا. جب سارے باطل الہ اس دروازے پر جھک گئے تو اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں انہیں اللہ نہ مان لیا جائے, تو فوراً انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ ہم اللہ نہیں ہیں, اللہ وہ ہے جس کے آگے علی سجدہ کرتا, اللہ وہ ہے کہ جس کے آگے مصطفیٰ جیسا وجود جھک جاتا ہو. لہذا سب سے بڑی دلیل وجود پروردگار کے اوپر خود اہل بیت کی عبادت ہے. نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ بہت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے اللہ ہے, مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. دلیل وجود پروردگار, کس کو راضی کر رہے تھے اتنے مصیبتوں کے باوجود, کس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے, مناجات پڑھتے جا رہے ہیں، یہ وجود پروردگار پر دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید کی بحث ہماری بنیادی اور اساسی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم پہلا عقیدہ ہی توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، البتہ ہم عقیدہ توحید کے فوراً بعد عدل الہی کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کو مانا جائے اور اس کو عادل نہ مانا جائے تو پھر بعد والے عقائد عدم توازن کا شکار ہو جائیں گے۔ بعد والے عقائد کو متوازن رکھنے کے لیے ایک اور اللہ کی صفت کو ماننا ضروری ہے جسے عدل کہا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں، مگر ہم اصول دین میں توحید کے بعد عدل کو اس لیے مانتے ہیں کہ صفت عدل الہی تمام صفات پر حاکم ہے، وہ قادر ہے، اس سے پہلے عادل ہے۔ پہلے سے مراد میں اپنی خطابت کی زبان میں پہلے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے یہاں صفات میں تقدم و تاخر نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں اس کی ذات ہیں، اور ذات کے اندر بلا ضد ولا حد ولا کیف، مولا علی کے الفاظ، مولا علی اللہ کے بارے میں، اچھا علی سے زیادہ تو اللہ کو کون جانتا ہے، میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں، میرے مولا نے اللہ کے بارے میں پہلے ہی خطبے میں فرمایا کہ بلا کیف، اس کی کیفیتیں نہیں ہیں۔ آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں، اس بھائی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ہیں، فلاں کو سردی لگ رہی ہے، فلاں کو گرمی لگ رہی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، یہ کیفیات ہیں۔ اللہ کے یہاں کیفیات نہیں ہیں، اللہ بلا کیف ہے، بلا ضد، اس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ جی دن کی ضد رات ہے، لیکن اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے۔ بلا حد، اللہ محدود نہیں ہے، اللہ محدود نہیں ہے۔ اگر دو اللہ مان لیے جائیں گے تو ایک دوسرے کے لیے حد بن جائے گا، اس لیے دو اللہ ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی حد نہیں ہے، بلا حد ہے، محدود نہیں ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے اندر کیفیات و تقدم و تاخر نہیں ہے، بلکہ ہم امامیہ جو ہیں، ہم اثنا عشریہ جو ہیں، جتنا مضبوط عقیدہ توحید کتابوں میں ہمارا ہے، اور کتابیں ہی ہوتی ہیں مکتبوں اور مسلکوں کی شناخت کا ذریعہ، نہ میں ہوں نہ معاف کیجئے گا کوئی اور ہے، کتابیں ہیں ہمارے مسلک کی، ہمارے مکتب کی کتابیں ہماری ترجمانی کریں گی۔ وہی تو میرا قصور ہے کہ میں نے اپنی کتاب نہیں پڑھی، اور بعض اوقات کوئی اور ہماری کتاب پڑھ کر ہمیں سنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جتنا اچھا روشن واضح عقیدہ توحید امامیہ کا ہے، اثنا عشریہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہم پروردگار عالم کے معرفت کے باب میں چار تقسیمیں توحیدی رکھتے ہیں، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، اور توحید عبادت، یا کہہ لوں کہ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اور توحید عبادی۔ جب میں نے توحید ذات کو سمجھ لیا تو پھر توحید صفات کا مرحلہ آئے گا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دو نہیں ہیں، یعنی اللہ ہی عادل ہے، اللہ ہی قادر ہے، قادر ہی اللہ ہے، عالم ہی قادر ہے، قادر ہی عالم ہے، عالم ہی اللہ ہے۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اب توحید ذات کے ساتھ ہم دوسری بحث کرتے ہیں، توحید صفات کی، اور جب توحید ذات اور توحید صفات کو روشن کر دیا جائے تو پھر توحید افعال، فعل تو صرف اللہ ہی کا ہے، یہ ہاتھ اس نے بنا کے دیا ہے، یہ آنکھیں اس نے بنا کر دی ہیں، اس وقت مجلس میں بیٹھنے کی توانائی اس نے دی ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی توانائی دیوی توانائی سے کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہمارے اور دوسری مخلوقات کے درمیان یہ واضح روشن فرق ہے کہ ہم مختار مسلمان ہیں اور دیگر مخلوقات مجبور مسلمان ہیں۔ یہ درخت جتنے ہیں سارے مسلمان ہیں، یہ سورج مسلمان ہے، یہ چاند مسلمان ہے، یہ زمین مسلمان ہے، یہ فضائیں، یہ موسم سب مسلمان ہیں، مگر یہ مسلمان، یہ جانور سارے مسلمان ہیں، مگر فرق اتنا ہے یہ مجبور مسلمان ہیں اور ہم مختار مسلمان ہیں۔ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے آم کی گٹھلی دبائی ہو اور کھجور کا درخت نکل آیا, اور اتنا پکا مسلمان ہے جو گٹھلی دبائیں گے وہی درخت نکلے گا. کبھی نہیں ہوا کہ سورج نے ایک لمحے کے لیے بھی نکلنے میں دیر کی ہو اور ایک لمحے جلدی ڈوب گیا ہو, یہ پکا مسلمان ہے. عزیزان گرامی, یہی جو اختیار والی کیفیت ہے, یہی ہمیں پٹخ کر مارتی ہے اور یہی ہمیں معراج پر پہنچاتی ہے. یہی اختیار کی صلاحیت ہے جو ہمیں تنزلی کا شکار بھی کر دیتی ہے, اور یہی اختیار کی صلاحیت ہے کہ جو ہمیں معراج پر بھی پہنچا دیتی ہے. تو یہ اختیار بہرحال بہت بڑا عنوان ہے, اور اسی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے ہمیں توانائیاں دی ہیں اسے جب ہم مثبت استعمال کرتے ہیں تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں, اور جب ہم اسے منفی استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نعمتوں کی کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں. نعمت اللہ نے دی ہے, ہم اسے کہیں اور استعمال کر رہے ہیں. جہاں نعمت دینے والا چاہتا ہے وہاں استعمال کریں تو یہ نعمت کا شکریہ ہے, اور اگر دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کریں تو یہ نعمت کے سے رگردانی ہے اور کفران نعمت ہے. لیکن طے یہ ہے کہ توحید افعالی, جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی توانائی سے کر رہے ہیں. یہیں سے وہ ایک باریک سی پگڈنڈی نکلتی ہے عقیدہ توحید میں, کہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پھر یہ شمر نے جو کیا, یہ جو یزید نے کیا, یہ اللہ نے ہی تو توانائی دی تھی اسے. تو ہم انہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے حسین کو مارنے کی توانائی نہیں دی تھی, اپنی بندگی کی توانائی دی تھی. لہذا اب یہ شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے خیر تھا, اس کا استعمال تم نے غلط کیا. پروردگار عالم کی توحید ذات, پھر توحید صفات, اور پھر توحید افعال. یعنی اگر میں کہہ دوں کہ میرے فلاں مقالہ میرے ہاتھ نے لکھا ہے, یا میرے قلم نے لکھا ہے, یا میرے ہاتھ نے لکھا ہے, یا میرے دماغ نے لکھا ہے, اور یا میں کہہ دوں اللہ نے لکھا ہے, جی ممکن ہی نہیں تھا نا کہ میں لکھتا اگر اللہ توانائی نہ دیتا. یہ توحید افعال کی بحث ہے عقیدہ توحید کے اندر. پھر جب یہ طے ہو جائے کہ اس کی ذات وحدہ لا شریک, اس کی صفات عین ذات, اس کے افعال اس کی ذات, تو پھر خود بخود کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ جب سب کچھ اسی کے نام ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی. تو بحث آئے گی توحید عبادی. اب کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے, صرف اسی کی عبادت کی جائے گی کہ جس کے ہاں وحدت پائی جاتی ہے, جس کے ہاں توحید پائی جاتی ہے. تب سجدہ صرف اللہ کا ہوگا. لہذا اعلان ہوا دوسری آیت کے اندر, سورہ مبارکہ اسراء کے اندر, وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. مگر عبادت کے فوراً بعد اس نے ایک اور حتمی فیصلے کا بھی اعلان کر دیا, اور وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. عبادت صرف میری رہے, اچھا برتاؤ والدین کے ساتھ رہے. طریقہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے رہے گا. جی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لہما افن, تو انہیں خبردار اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما, جھڑک کر بات نہ کرنا. واغفظ لہما وقل لہما قولا کریما, اور جب بھی بولنے لگو تو الفاظ کے انتخاب کے بعد بات کرنا. واغفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, اور جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکا لینا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اس سے بھی کہو کہ یا اللہ ان پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا. جی اب یہاں فوراً اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے. شاید اس آیت میں ترتیب اللہ نے اس لیے بھی رکھی, یہ بات بھی روشن کر دی جائے کہ عبادت اور ہے, تعظیم اور ہے. ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا, ہر جھکتی ہوئی گردن عبادت کے لیے نہیں ہوتی. سر تو دونوں جگہ جھکے گا, مگر نیت ہے جو بدلے گی کہ وہ عبادت کی ہے اور یہ تعظیم کی ہے. یعنی اگر کسی کا سر جھک رہا ہو تو دیکھنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ عبادت کر رہا ہے. وہ سر جھکانے والے سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی. اچھا نیت تو ہماری ہے, فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے. اگر میں کسی مزار پہ جا کر اپنی گردن جھکا رہا ہوں تو کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ حسین کی عبادت کر رہے ہیں. ہم مولا حسین کی عبادت نہیں کر رہے, اللہ کے خاص بندے کی تعظیم کر رہے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی, اب یہاں توحید ذات, توحید صفات, توحید افعال کے بعد توحید عبادت, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. یہ تقسیم ہے بحث میں. موت کی مجلس ہے, اس علیہ ثواب کا عنوان ہے. اپنے مضمون میں اس موضوع کو بھی مجھے ملحوظ رکھنا ہے. اللہ نے جب ہمارے وجود کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے, یعنی ہم خود اپنے پر غور کریں تو ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. باہر اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے وجود کو کن اجزاء سے مرکب کیا ہے, ہماری ترکیب کیا ہے؟ ہمارے وجود کے اندر ذات کردگار نے تین چیزوں کو رکھا ہے. ایک ہمارا بدن اللہ نے بنایا, ایک اللہ نے ہمیں روح دے کر بھیجا, اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے نفس بنا کر بھیجا. یعنی نفس علیحدہ شے ہے, علیحدہ وجود ہے, روح کا وجود علیحدہ ہے اور جسم کا وجود علیحدہ ہے. نہ جسم کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے, موت آتی ہے نفس کو. لہذا آپ اور ہم نے بارہا اس آیت کو سنا اور پڑھا, کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ نفس کو چکھنا ہے, بدن اور روح کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. بدن نہیں مرتا, بدن بدن میں منتقل ہوتا ہے. ہمارا یہی بدن کتنی دفعہ تبدیل ہو چکا ہے؟ پورا 100% تبدیل ہو چکا ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے, اہل دقت اور خاص طور پہ جوان تو ان چیزوں سے زیادہ آشنا ہے. ہمارا یہ پورا بدن دسیوں بدل کے سینکڑوں مرتبہ پورا چینج ہو چکا ہے, 100% بدلا ہوا ہے. مگر بدن ہے, وہ بدن نہیں رہا جو تھا. تو بدن کو موت نہیں آتی, اور روح کو موت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ روح امر ربی ہے, اور امر رب مرنے کے لیے نہیں ہے. اے میرے حبیب, تم سے اگر پوچھیں کہ روح کیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ روح امر رب ہے, اور امر رب کو موت نہیں آئے گی, بدن کو بھی موت نہیں آئے گی. تو موت آنی ہے نفس کو. ان بچوں اور جوانوں کے لیے بات صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات روشن ہو. یہ عمارت مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے. وہ جو مختلف اجزاء ہیں انہیں جو جوڑا گیا ہے, وہ جوڑنے والی چیز جو ہے وہ ہے کہ جو اپنی طاقت کو ختم کر دیتی ہے. جب جوڑنے والی چیز کی طاقت و توانائی ختم ہو جاتی ہے تو اجزاء خود بخود علیحدہ ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کی روح اور بدن کو جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے. نہ بدن مرے گا نہ روح مرے گی. وہ چسپندگی جو ہے, وہ جو چپکانے والی چیز ہے جسے قرآن کی زبان میں نفس کہا گیا ہے, اسے موت آ جائے گی. جب وہ چپکانے والی چیز درمیان سے ہٹے گی تو یہ خود ہی دوبارہ یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے. تو ہماری روح اور ہمارا بدن علیحدہ ہوتا ہے نفس کے مر جانے سے. اچھا, نفس کو اگر اور ان بچوں کے لیے کہوں تو یعنی انا, میں, خود پسندی, خودی, جب تک یہ دونوں جڑے رہتے ہیں یعنی جوڑنے والا رہتا ہے تو میں کہتا ہوں میں, اور ایک وقت آتا ہے کہ میں کہنا بند ہو جاتا ہے. وہ جب میں کہنا بند ہو جاتا ہے تو وہی دن تو موت کا دن ہوتا ہے. اب کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کتنا ہی مشہور آدمی ہو, کتنا ہی حیثیت والا آدمی ہو, اب اس کی میں کی آواز نہیں آ رہی. اور یہ عمل اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں دہراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. لہذا خاص طور پر حج پر جب بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 24 حرام چیزوں میں سے ایک حرام چیز خود پسندی ہے, مباحات ہے, فخر ہے. احرام باندھنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں گورنر ہوں. احرام باندھنے کے بعد یہ نہیں کہنا میرے 400 acres کی زمین ہے. احرام باندھنے کے بعد نہیں کہنا میں ڈائریکٹر ہوں. وہ جو کچھ تھے احرام سے پہلے تھے, احرام کے درمیان تم صرف اللہ کے بندے ہو. اگر احرام کے درمیان تم نے اپنے بارے میں کچھ بات کرنا شروع کی تو ایک بکرا دینا پڑ جائے گا. سلمان پڑے گا. ایک دم دینا پڑ جائے گا, ایک کفارہ دینا پڑ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. نہ صرف یہ گناہ ہے بلکہ جرمانے والا گناہ ہے, نہ صرف غلطی ہے بلکہ اس غلطی پر جرمانہ بھی دینا ہے. تو کہا گیا موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. عجیب حدیث ہے معصوم کی, مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے؟ کہیں سے چھلانگ لگاتے ہیں, کہیں جا کے غوطہ لگا لیں, کہیں اپنے آپ کو آگ لگا لیں, کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. حضرت یہی فرما رہے ہیں, اس سے پہلے کہ تمہارے بدن اور تمہاری روح کی جدائی ہو تم اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے. اور جو شخص اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا ہے پھر وہ مردہ نہیں کہلاتا, اس کا مزار رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, اس کا وجود لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, سب سے اچھا انداز اور سب سے اچھا جس کو کہہ لیجئے کہ رہنمائی عقیدہ توحید کے باب میں ہمیں اگر ملتی ہے تو اہل بیت کے گھرانے سے ملتی ہے. لہذا پہلا ہی خطبہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہے, اسی لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہے. آج کے جو فلسفی ہیں اور اساتذہ ہیں فلسفے کے, وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے اونچا فلسفہ, اس سے گہری بات, اس سے اونچی بات جو مولا علی نے بیان فرمائی ہے کہیں سوچ میں بھی کسی کے ہاں گزر نہیں ہے اس کا. تو وہ ذات کردگار جس کے لیے مولا فرماتے ہیں بلا حد ولا زد ولا کیف, اس کے یہاں ہنسی خوشی, مسکرانا, رونا, چلنا, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, یہ کیفیتیں اس کے یہاں نہیں ہیں. تو یہ جو ہم تین چیزیں, میں اپنے مضمون پہ پلٹوں, یہ جو تین چیزیں اللہ نے ہمیں دے کر بھیجی ہیں, بدن دے کر بھیجا ہے, روح دے کر اور نفس دے کر بھیجا ہے, ان تین چیزوں میں دو چیزوں کو موت نہیں ہے. وہ روح کو بھی موت نہیں ہے اور جسم کو بھی موت نہیں ہے, مگر دونوں میں ایک فرق ہے. صرف یہی کافی نہیں ہے, یعنی میرا یہ کہہ دینا کہ دونوں کو موت نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے. ان دونوں میں ترجیح کس کو ہے؟ ان دونوں میں زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ ان دونوں میں زیادہ افضل روح ہے, اس لیے کہ روح امر رب ہے, جسم امر رب نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے ہاں بھی جسم نہیں ہے. وہ جسم سے مبرہ ہے تو جسم والوں کو وہ اپنا بندہ ضرور مانتا ہے, مگر جسم والوں کے پاس جو روح ہے وہ ہے اس کی, اس کا جوہر, اس کی دی ہوئی چیز. ان دونوں میں آپ مجھے معاف کیجئے گا, بحث اگر اس طرح کی ہے کہ جو معمولاً مجالس میں نہیں ہوتی تو مجھے معاف کیجئے گا, ذرا برداشت کر لیجئے گا. آج مجھے سلوات پڑھ لیں ذرا, محمد یہ جو روح اور جسم کے درمیان تقابلی جائزہ ہے, اس میں روح کو ترجیح حاصل ہے جسم کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی چار کیفیات ہیں جو روح کی نہیں ہے. چاہتے ہیں تھوڑی سی بات ہو؟ جسم کی چار کیفیات ہیں جو روح کی نہیں ہے. جسم کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ جسم جگہ گھیرتا ہے, روح جگہ نہیں گھیرتی. خود اس امام بارگاہ میں بہت زور لگے گا تو 2000 آدمی آ جائیں گے مثلا, مگر روحیں اس میں 2 ارب آ سکتی ہیں. اسی امام بارگاہ میں 2 کروڑ روحیں آ سکتی ہیں, مگر جسم اس کے اندر 2000 سے زیادہ نہیں آ سکتی. روح جگہ نہیں گھیرتی, جسم جگہ گھیرتا ہے. اور آپ کا جسم یہاں ہے یہاں نہیں ہے, میرا جسم یہاں ہے وہاں نہیں ہے, جگہ گھیرتا ہے. اور جو محدود ہو جائے, اب اللہ کا جسم کیوں نہیں ہے مثلا, ایک سوال, اللہ جسم سے مبرہ کیوں ہے؟ اللہ جسم سے منزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جسم کی چار کیفیتیں ہیں جو الوہیت کے لیے سازگار نہیں ہے, جو ذات پروردگار کے لیے سازگار نہیں ہے. اس میں پہلی کیفیت یہی کہ جسم جگہ گھیرتا ہے, یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے, وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے. اور جو وہاں ہو اور یہاں نہ ہو, اور یہاں اور وہاں نہ ہو, پھر وہ سمد نہیں ہو سکتا, وہ پھر میں بے نیاز نہیں ہو سکتا, وہ نیاز مند ہے, وہ محتاج ہے ایک جگہ کا. تو جسم کی پہلی کیفیت یہ کہ وہ جگہ گھیرتی ہے, گھیرتا ہے. جسم کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ متغیر ہے, اتنا سا تھا ہمارا بچہ، 6 فٹ کا ہو گیا۔ یہ متغیر تغیر پذیر ہے، تبدل پذیر ہے، مسلسل بدل رہا ہے، مسلسل تبدیلی اس کے اندر آ رہی ہے جی۔ اور تبدیلی کا، بدلنے کا جو عنوان ہے اس کے اندر، جہاں میرے لیے اور آپ کے لیے شاید یہ فضیلت ہو، وہاں ذات کردگار کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اس کے وجود کے خلاف ہے۔ تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں پہلے والا ناقص رہ جائے، بعد والا بہتر ہو جاتا ہے، پھر اور بعد والا اور بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ بہتری کا جو مراحل ہیں، یہ پچھلے کا انکار ہوتا ہے تب آگے والے کا اقرار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیات تغیر اور تبدل کی جسم کا حصہ ہے، روح کا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو جسم کے اندر پائی جاتی ہے عزیزان گرامی، وہ جسم وقت کا حرکت کی کیفیت میں ہے۔ وقت اس کا نتیجہ ہے، معاف کیجیے گا، حرکت کی کیفیت میں ہے۔ جسم کی تیسری کیفیت یہ کہ وہ حرکت کی کیفیت میں ہے۔ اور فلسفے میں، علماء کرام تشریف فرمائے، فلسفے میں حرکت کی مقدار کو وقت کہا جاتا ہے۔ یہ جا کے بچے سرچ کریں آج یوٹیوب پر اور گوگل پر کہ وقت کی تعریف کیا ہے۔ وقت حرکت کی مقدار کو کہا جاتا ہے۔ مقدار ایک آن کی بھی ہوتی ہے، مقدار ایک دن کی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو مقدار ہے نا، آن، ایک پلک جھپکنے کی جو مقدار ہے، یہ بھی وقت ہے۔ ایک گھنٹہ تو ہم نے اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے بول دیا، ورنہ یہ ایک گھنٹہ نہیں ہے، اس میں 60 منٹ ہیں، اور ہر منٹ کے اندر 60 سے زیادہ سیکنڈ ہیں، اور پھر سیکنڈوں سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ وہ جو کم سے کم چیز ہے اسے وقت کہا جاتا ہے، اور وہی مقدار ہے، اور وہ حرکت کی مقدار ہے جسے وقت کہا جاتا ہے جی۔ اچھا، ہمارا تو انداز ہی کچھ اور ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، اتنا ہی اس کا پیمانہ نازک و ظریف اور نازنین ہوتا ہے۔ سونا تولنے کے جو باٹ ہیں وہ 2 کلو 4 کلو کے نہیں ہوتے، وہ تولا ماشا گراموں کے ہوتے ہیں۔ لوہا تولنے کے جو باٹ ہیں وہ ہوتے ہیں 40-40 کلو کے۔ لکڑ توڑنے کے جو باٹ اور پیمانے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں منوں اور ٹنوں کے۔ تو بس جو جتنی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کا وزن کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی ظریف ہوتا ہے۔ اب میں نے مثال کے طور پر کسی بزرگ سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، کہنے لگے جی 80 سال کا ہوں۔ تو 80 کتنا بڑا پیمانہ بنا دیا، 80 کیا ہے؟ اسے کہنا چاہیے 6 ارب، اتنے کروڑ، اتنے ہزار، اتنے 100 لمحوں کا ہوں۔ اس کی زندگی میں کروڑوں لمحے گزر چکے ہیں، وہ کروڑوں نہیں بول رہا اس لیے کہ اس کے نزدیک لمحے کی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس کے نزدیک لمحوں کی قیمت ہوتی تو وہ لمحوں میں اپنی زندگی بتاتا، وہ سالوں میں نہ بتاتا۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو سونے کے برابر بھی نہیں رکھا۔ سلمان پہنا جبکہ ہماری زندگی کسی بھی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو بہرحال جسم ہمارا متحرک ہے، حرکت کی کیفیت میں ہے، اور حرکت کی مقدار کو وقت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں حرکت نہیں ہے، حرکت نہیں ہے اللہ کے ہاں، مقدار نہیں ہے اللہ کے ہاں، پیمانے نہیں ہے اللہ کو ناپنے اور تولنے کے۔ اور چوتھی چیز جو جسم کی کیفیت میں شمار کی جاتی ہے، وہ جسم قابل تقسیم ہے۔ یہ میرا جسم ہے، یہ بھی میرا جسم ہے، یہ سر میرا جسم ہے، یہ پیر میرے جسم ہے، یہ تقسیم ہوا ہوا، میرا جسم تقسیم ہوا ہوا ہے۔ اور جب تقسیم کر دیں گے آپ اپنے جسم کو، تو ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہوگا، اور دوسرا جز پہلے جز کا محتاج ہوگا، اور جو ایک دوسرے کا محتاج ہو جائے وہ سمجھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جسم اللہ کا سفیر نہیں ہے، ہماری روح اللہ کا سفیر ہے۔ روح کے اندر یہ چاروں کیفیتیں نہیں ہیں۔ روح نہ قابل تقسیم ہے جی، پیر کے انگوٹھے میں بھی ہے تو سر کے بال میں بھی ہے، اور وہی ایک ہی روح ہے جو وہاں پر ہے اور وہ یہاں پر ہے، یہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ پیر کا انگوٹھا اور ہاتھ کا انگوٹھا تو تقسیم ہو گیا کہ یہ ہاتھ کا انگوٹھا ہے اور یہ پیر کا انگوٹھا ہے، لیکن پیر میں موجود روح اور ہاتھ کے انگوٹھے میں موجود روح تقسیم نہیں ہو رہی۔ یہ خود روح اللہ کی نشانی ہے. وہ جو کہہ رہا نا میں اس 6 فٹ کے بدل میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا, یہ وجود انسان اس کی روح اللہ کی نشانی اور اللہ کی آیت ہے. روح میں حرکت بھی نہیں ہے, روح کے اندر تغیر بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری روح جو ہے چھوٹی تھی, میں 70 سال کا ہو گیا ہوں تو میری روح بھی 70 سال کی ہو گئی ہے. روح کی عمر نہیں ہے, روح کی یہ تقسیم نہیں ہے, روح کے اندر حرکت نہیں ہے, روح کے اندر تغیر نہیں ہے. تو اب ہماری روح ہے کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. میں گزر رہا تھا, میرا سر چوکھٹ سے لگا, فوراً اندر سے آواز آئی کہ سر بچاؤ. یہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے وہ در حقیقت ایک روح کی آواز ہے جو میری مدد کر رہی ہے مجھے. عزیزان گرامی, ہاں فرق اتنا ہے کہ ہمیں یہ طے کر لینے کے بعد کہ روح زیادہ اولویت رکھتی ہے یا جسم, جب طے ہو جائے کہ روح اولویت رکھتی ہے تو روح کو مضبوط بنانا ہے. بس روح کی مضبوطی کا ایک ذریعہ مجلس عزائے حسین. ہم جب امام حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو بلند روح کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ہماری روحیں بھی بلند ہونا شروع ہو جائیں, ہماری روحیں بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں. بدن تو بہرحال امام حسین کا دشمن نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا وہ تاریخ اور مقتل کے اندر موجود ہے, مگر یہ روح کی طاقت تھی نا کہ کٹ جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. یہ میرے مولا کے روح کی طاقت تھی جو امام حسین کا بدن مبارک بھی معجزہ دکھا رہا تھا. مادر گرامی کو کفنوں اور تجہیز کے بعد جب لٹا دیا گیا تو مولا حسین کی خواہش پر جناب زہرا کے دونوں ہاتھ کفن سے جو باہر آئے یہ روح کی طاقت تھی جناب زہرا. اور ہم اپنی ان ہستیوں سے جب تبصر کرتے ہیں تو ان کی روحانی طاقت کی وجہ سے تبصر کرتے ہیں, اگرچہ ان کا جسم بھی ہمارے جسموں جیسا نہیں ہے, وہ کبھی اور بحث ہو, وہ کبھی اور بحث ہو, لیکن طے یہ ہے کہ روح کو مضبوط بنانا ہے. بدن تو میرے عزیزو, دو چار جملے اور کہوں گا پھر مسائل پڑھوں گا, ابھی فضائل کے باب میں رہنا چاہتا ہوں 2-4 منٹ اور. بدن تو ہمارا مؤنث اور مذکر ہے, یہ مردوں کا بدن ہے وہ عورتوں کا بدن ہے, مگر روح مؤنث و مذکر نہیں ہوتی. روح کے اندر تانیث و تذکیر نہیں ہے, روح روح ہے. بدن عورت کا کمزور پڑ جاتا ہے اس لیے کہ اسے سخت کام لینے کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہی نہیں ہے. اب اگر روح بدن پر غالب آ جائے تو عورت کا بدن بھی ہو تو میدان میں کھڑی رہتی ہے, اور اگر بدن روح پر غالب آ جائے تو مرد کا بدن بھی ہو تو میدان سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. سلوار پڑھنے کے وہاں پر تو ہمیں حکم یہ ہے کہ کسی طرح اپنی روح کو مضبوط بناؤ, اور روح کو مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ عزیزان گرامی اہل بیت سے اور بلند روح رکھنے والوں سے, عظیم المرتبہ روحانی ہستیوں سے تعلق کو گہرا کرنا ہے. اور یہی عنوان اور فلسفہ مجالس عزا کا ہے, ایام عزا کا ہے, عزاداری سید الشہداء کا ہے. بلند روحوں کے مالک ایسے ہی بلند روح ہیں کہ کبھی حبیب فرمائے کہ اگر ہمیں 70 مرتبہ مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو ہم مولانا حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ ترجمانی تھی اصحاب کی طرف سے, اور کبھی حضرت عباس فرمائے کہ اگر ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی مولا حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کربلا کے میدان میں مسابقہ ہو رہا تھا, مقابلہ ہو رہا تھا کہ کون پہلے جائے گا. حبیب کہہ رہے تھے میں پہلے جاؤں گا, زہیر کہہ رہے تھے میں پہلے جاؤں گا. پھر فیصلہ مولا حسین کے پاس آتا تھا, پھر حسین مولا جنہیں اجازت دیتے تھے وہ پھر مقدم ہو جاتے تھے. یہی کیفیت حرم اور یہی کیفیت شہزادگان میں تھی, امام زادگان میں تھی, بنی ہاشم میں تھی, بنی ابو طالب میں یہی کیفیت تھی. جناب قاسم کو تین سے زیادہ مرتبہ امام حسین نے لوٹایا، ہر دفعہ فرماتے تھے بیٹا واپس خیمے میں چلے جاؤ، کبھی فرماتے تھے تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، کبھی فرماتے تھے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جب بار بار جناب قاسم کو امام حسین نے لوٹا دیا تو جناب ام فروا کو یاد آیا کہ امام حسن نے شہادت کے وقت ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور فرمایا تھا اسے سنبھال کے رکھو، جب مشکل ترین گھڑی آئے تو اسے کھولنا۔ بی بی فرماتی ہیں اس سے زیادہ مشکل گھڑی کبھی نہیں آئی میرے اوپر، کبھی امام حسین نے موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی سوال کیا جائے، اس سے پہلے ہی امام حسن کے خانوادے کی سرپرستی کے تقاضے مکمل ہوتے تھے، کبھی کوئی مشکل وقت ہی نہیں آیا۔ اب یہ مشکل وقت تھا کہ حسین بار بار لوٹا دیتے ہیں کہ بیٹا ذرا وہ تحریر کھولو تمہارے بابا نے کیا لکھی تھی۔ اب جو تحریر کھول کے دیکھی تو اس میں لکھا تھا سلام میرے بھائی حسین پر، اے حسین تمہاری مدد کو نہیں ہوگا، میری جانب سے قاسم کو قبول نہ لینا، اور اے میرے بھائی میری قربانی کو رد نہ کرنا، یہ میرا ہدیہ ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تقویت ملی ہوگی جناب ام فروا کو، کتنا حوصلہ ملا ہوگا جناب قاسم کو، اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور وہ تحریر لے کر پہنچے امام حسین کی خدمت میں، امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھ کر آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے اور پھر قاسم کو لپٹا کر اتنا ہوئے، سب نے لکھا ہے، سب مخاطل نے لکھا ہے کہ دونوں اتنا ہوئے کہ امام کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور پھر آواز دے کر کہا عباس قاسم کو تیار کرو، اور پھر جناب عباس نے حضرت قاسم کو تیار کیا۔ قد بہت دراز نہیں تھا حضرت قاسم کا، رکابیں بڑی تھیں، رکابوں کو کاٹ کر پیروں تک پہنچایا گیا، سر پر جو امامہ باندھا گیا اس امامے کو تو نیم کر کے نقاب بھی لگائی گئی۔ بعض مختل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ نقاب اس لیے لگائی کہ حضرت قاسم کا چہرہ انتہائی حسین تھا اور چہرے سے بچپنا ظاہر تھا، دشمن کہیں بچہ سمجھ کے اس کے بازوؤں کا زور دیکھیں گے تو اندازہ کریں گے کہ آدمی معمولی نہیں ہے، اور چہرہ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کمسن ہے، بچہ ہے، اس لیے امام حسین نے نقاب لگا لی تھی۔ اور جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں اور انہیں قاتلوں نے ظالموں نے مارا ہے، قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو اس وقت میں ایک ظالم نے کہا تھا اس چہرے پر کوئی ضرب نہ مارو، مقتل کا جملہ ہے، قاتل کا کرفیو میں قتل کا خبر چاند میں پھیل رہا ہے، میں ہونے والوں سے سوال کروں گا جو قاتلوں کے نزدیک چاند ہو وہ چچا کے نزدیک کتنا حسین ہوگا۔ جب لائے حضرت قاسم کا پامال لاشا، جب بھی حسین والا کوئی لاشا لاتے تھے بی بی استقبال کرتی تھی، خاص طور پر جس سے متعلق لاشا ہوتا تھا وہ آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، اس سے امام حسین کو وہ حوصلہ دے رہی ہوتی تھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب جناب قاسم کا لاشا آیا تو جناب عمر فروا نظر نہیں آئی، امام بیویوں نے دیکھ کر کے بھاگے کہا ہے، یہاں تک کہ لا کر لٹا دیا لاشا۔ امام نے پھر جناب زینب سے خطاب کیا، اے بہن زینب بھابھی عمر فروا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ بیوی اپنے خیمے میں ہے۔ جب بیوی کے خیمے کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ پشت خیمہ پر گئی ہے، پشت خیمہ پہ جا کے دیکھا تو پیشانی سجدے میں تھی اور بیوی عمر فروا تسبیح پڑھ رہی تھی، شکر شکر جب سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ اب آئی ہے جیسے شہیدہ نے جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھنے کے بعد فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کوٹا چاہیے، جس کوٹے میں میرا بچہ شہید ہوا مجھے وہ کوٹا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں فرمایا بھابھی وہ تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، وہ بھی تاروں سے اوپر
چاند چاند ہو گیا. ایک ترکی ماں اپنے بچے کی نشانیوں میں رہی تھی, امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ چاند چاند کو اتار جناب ام فرما کو لے لیا. ازہار و بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے ہو گئے, توقعات ہو گئے, سامان اسباب لوٹ لیا گیا, یہ قافلہ گزر گیا, گزر سے شام گیا, شام میں اسیر رہا, اسیری سے رہائی ملی تو ہر ایک بی بی کے پاس اس کی کشتی تھی. تب رات واپس آنا شروع ہوئے, سب نے اپنی اپنی چیزوں کو سنبھالنا ہوا تھا, ہر بی بی کے پاس کشتی تھی. حضرت عمر فرما نے بھی اپنی کشتی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا گیا, کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچی نا, فرمانے لگی میرا عروج جنت الوقی لے رہا. جب جنت الوقی پہنچی تو قبر امام حسن پہ جاری کر دی.